أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام برادران و خواهران کو درس قرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ آج ہم ماہ مبارک رمضان کا آٹھواں روزہ ہم نے مکمل کیا، اور خدا کے فضل و کرم سے قرآن کی تلاوت تدبر کے ساتھ جاری ہے، اور انشاءاللہ اس سلسلے سے ہم جس طرح استفادہ کر رہے ہیں خدا کے فضل و کرم سے، اسی طرح ہم قرآن مجید کو نہ فقط ماہ مبارک رمضان بلکہ رمضان المبارک کے بعد بھی قرآن کو سمجھنے، قرآن میں تدبر کرنے کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. عزیزان محترم، سورہ مبارکہ قاف کی تلاوت ہم کر رہے تھے، کل ہم نے شروع کیا تھا، 19 آیات سورہ قاف کی مکمل کی تھی، آج ہم آیت نمبر 20 سے آغاز کر رہے ہیں. 19ویں آیت میں سکرات موت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات کی، اور اس کے بعد جو اگلا مرحلہ قیامت کا ہے، آیت نمبر 20 میں قیامت کے بارے میں بات شروع کی جا رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونفخ فی الصور ذلک یوم الوعید، اور سور میں پھونک ماری جائے گی تو کہا جائے گا یہ وہی دن ہے جس کا خوف دلایا گیا تھا. یعنی جب وہ قیامت کا دن آ جائے گا تو جیسا کہ پیچھے ذکر ہوا کہ جو قیامت کو جھٹلاتے تھے قریش مکہ، جب اللہ کے نبی کے رسالت پہ تعجب کرتے تھے، اور دوسرا تعجب قیامت کے دن زندہ ہونے پہ، دوبارہ خدا کے حضور زندہ ہونے کے بارے میں وہ شک کرتے تھے، اس پہ اعتراض کرتے تھے. آیت نمبر 21، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، اور ہر شخص ایک ہانکنے والے فرشتے اور ایک گواہی دینے والے فرشتے کے ساتھ آئے گا. یعنی کہتے ہیں قیامت کے دن جب انسان کو قبر سے اٹھایا جائے گا تو دو فرشتے اس کے اپنی تحویل میں لے لیں گے. ایک کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ اس کو عدالت خدا کی طرف، عدالت کی طرف لے جائے، اور دوسرے کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ گواہی دے یا نام اعمال پیش کرے. آیت نمبر 22، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بے شک تو اس چیز سے غافل تھا، چنانچہ ہم نے تجھ سے تیرا پردہ ہٹا دیا ہے، لہذا آج تیری نگاہ بہت تیز ہے. یعنی جب انسان اس زندگی سے اگلے مرحلے میں منتقل ہوگا موت کے بعد، تو انسان کی آنکھوں پہ جو پردے ہیں وہ سارے ہٹ جائیں گے. اور فبصرک الیوم حدید، یعنی کیا؟ نگاہ بہت تیز ہو جائے گی. یعنی دنیا میں بھی ظاہر ہے کہ آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت تو ہے، لیکن حق اور باطل کو آشکارا دیکھنا اور جنت اور جہنم کو اپنے سامنے دیکھنا، اس دن نگاہیں بہت تیز ہوں گی. آیت نمبر 23، وقال قرینه هذا ما لدي عتید، اور اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا جو میرے سپرد تھا وہ حاضر ہے. यहाँ पर एक और मौजू आता है कि वकाल करीनुहु हाजा मा लदय अतीत, हर इंसान के साथ जो उसका शैतान है वो शैतान उस वक्त कहेगा हाजा मा लदय अतीत, ये जो मेरे सुपुर्द था ये हाजिर है, यानी जहन्नम के लिए हाजिर है, सारी जिंदगी शैतान की पैरवी की और गफलत में पड़ा रहा, अब शैतान उसको जहन्नम के लिए पेश कर रहा है। आयत नंबर 24, अलकिया फी जहन्नम कुल्ल कफ्फारिन अनीद, हुक्म होगा तुम दोनों फरिश्ते, यानी वो जो फरिश्ते थे साथ, तुम दोनों फरिश्ते हर इनाद रखने वाले काफिर को जहन्नम में डाल दो, हर इनाद रखने वाले काफिर को जहन्नम में डाल दो। आयत नंबर 25, ये इनाद रखने वाले काफिर की कुछ और सिफात आयत नंबर 25 में बयान हो रही, मन्नाइल लिल खैरी मुअतदिम मुरीब, कौन सा काफिर, इनाद रखने वाला काफिर की जिसको जहन्नम में डाला जाएगा, उसकी मजीद सिफात क्या है, मन्नाइल लिल खैर, खैर को रोकने वाला, मुअतदिन मुरीब, मुअतदिन हद से तजावुज करने वाला, मुरीब शुबे में रहने वाला, शक में रहने वाला, शक में रहने वाला। बस आयत नंबर 26, यानी ये जो खैर से रोकने वाला था, ये जो हद से तजावुज करने वाला था, ये जो शुबे में शक में रहने वाला था, इस इनाद रखने वाले काफिर को जहन्नम में डालने का हुक्म आयत नंबर 24 में आया। आयत नंबर 26 में इसकी जो बुनियादी सिफत समझे जिस वजह से जहन्नमी बना है, वो आयत नंबर 26 में बयान हो रहा है, क्या, अल्लदी जअल मअ अल्लाहि इलाहन आखर फअल्कियाहु फिल अज़ाबिश शदीद, जो अल्लाह के साथ किसी दूसरे को माबूद बनाता था, बस तुम दोनों इसे सख्त अजाब में डाल दो। यानी बुनियादी, यानी बुनियाद क्या है, खुदा के साथ किसी और को माबूद बनाना शिर्क बुनियाद है, तौहीद को कबूल न करना बुनियाद है, उसके बाद सारा इंसान की खराबी वहां से शुरू वहां से होती है। बस जैसे कि यहां पर कहा कि जो अल्लाह के साथ किसी दूसरे को माबूद बनाता था, बस तुम दोनों इसे सख्त अजाब में डाल दो। आयत नंबर 27, قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد, उसका हमनशीन जो शैतान है वो कहेगा हमारे परवरदिगार मैंने इसे गुमराह नहीं किया था बल्कि ये खुद गुमराही में दूर तक चला गया था, यानी कह रहा है कि मैं इसको मैंने गुमराह नहीं किया है, जैसे कि शैतान का है एक और जगह भी कुरान में कि शैतान का ये, यानी उसका उसका दावा ये है कि इंसान को मैंने गुमराह नहीं किया बल्कि मैंने तो दावत दी है, जिस तरह खुदा ने खैर की तरफ दावत दी, शैतान कहता है मैंने शर की तरफ दावत दी, तो इंसान तुमने मेरी दावत कबूल की है, मेरा तुम पर कोई जोर नहीं चलता था कि मैं जबरदस्ती तुमसे गुनाह करवाता, यहां पर उसी तरह की बात शैतान कर रहा है नंबर 27 में कि परवरदिगार मैंने इसे गुमराह नहीं किया था बल्कि ये खुद गुमराही में दूर तक चला गया था। आयत नंबर 28, قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد, आयत नंबर 28 में अल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह फरमाएगा, काल अल्लाह फरमाएगा, मेरे सामने झगड़ा ना करो और मैंने तुम्हें पहले ही बुरे अंजाम से बाखबर कर दिया था, जो भी शैतान की पैरवी कर रहा है, जो भी शैतान के दिखाए हुए रास्ते पे चल रहा है, अल्लाह कह रहे हैं अब अगर जब तुम इस मरहले पर आ चुके हो कि जहन्नम तुम्हारा मुकद्दर बन चुकी है, तो अब वहां अगर इंसान अपने जो कोताहियां हैं, अपनी जो गलतियां हैं, उसको शैतान के खाते में डाल दे कि नहीं खुदा इस शैतान ने मुझे वरगलाया, और आगे से शैतान कहता है कि मैंने वरगलाया नहीं है, मैंने सिर्फ दावत दी है, ये खुद गुमराही में दूर तक चला गया है, तो यहाँ पर खुदा का जवाब क्या आ रहा है, मेरे सामने झगड़ा ना करूं, मैंने तुम्हें पहले ही बुरे अंजाम से बाखबर कर दिया था। इंसान को अल्लाह कह रहा है मैंने तुझे पहले ही बुरे अंजाम से बाखबर कर दिया था। आयत नंबर 29, मा युबद्दलुल कौलु लदय्या वमा अना बिज़ल्लामिल लिल अबीद, मेरे यहाँ बात बदलती नहीं है और न ही मैं अपने बंदों पर जुल्म करने वाला हूँ। यानी अल्लाह ने जो उसूल दिया है, अल्लाह ने जो कानून दिया है, वो नहीं तब्दील होने वाला, वो नहीं बदलेगा। अल्लाह के कलिमात में कोई तब्दीली नहीं आती, अल्लाह की बात में कोई तब्दीली नहीं होती, और न ही मैं अपने बंदों पर जुल्म करने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि उस रोज रोज हाशर में अल्लाह किसी बंदे पर नौजुबिल्ला जुल्म करे, अल्लाह जुल्म नहीं करता। आयत नंबर 30, यौम नकूलु लिजहन्नमा हल इम्तलअति हल इम्तलअति व तकूलु हल मिन मज़ीद, जिस दिन हम जहन्नम से पूछेंगे क्या तू भर गई है, और वो कहेगी, जहन्नम कहेगी क्या मजीद है। यानी कयामत के दिन, यानी इंसान जब जान बहुत सारे इंसान के जिनके लिए जहन्नम की सजा होगी, जब वो जहन्नम में पहुंचते हैं, अल्लाह कह रहे जहन्नम से क्या तो भर चुकी है, तो जहन्नम का दोबारा सवाल है क्या मजीद है, यानी क्या और भी है कि जिन्होंने आना है जहन्नम में। आयत नंबर 31, व उज़लिफतिल जन्नतु लिल मुत्तकीना गैर बईद, और जन्नत परहेजगारों के लिए करीब कर दी जाएगी और वो दूर ना होगी। अब जिस तरह वहां गड़बड़ लोगों का, फरार लोगों का, अल्लाह के नाफरमान लोगों की बातें हो रही थी, उनके अंजाम की बात हो रही थी, अब यहाँ पर परहेजगारों की, मुत्तकीन की बात हो रही है। वह उज़लिफतिल जन्नतु लिल मुत्तकीन गैर बईद, और जन्नत परहेजगारों के लिए करीब कर दी जाएगी और वो दूर न होगी। आयत नंबर 32, हाजा मा तुअदून लिकुल्ली अव्वाबिन हफीज, ये वही है जिसका तुमसे वादा किया जाता था हर उस शख्स के लिए जो तौबा करने वाला, हुदूद इलाही की मुहाफिजत करने वाला है। यानी ये जो जन्नत करीब कर दी गई है मुत्तकीन के, उन मुत्तकीन की निशानियों में से जो यहाँ पर बयान हो रही है आयत नंबर 32 में, और ये 32 और 33 में उन मुत्तकीन की सिफात बयान हो रही हैं। हाज़ा मा तुअदून लिकुल्ली अव्वाबिन हफीज, ये वही है जिसका तुमसे वादा किया जाता था हर उस शख्स के लिए जो अव्वाब है, हफीज, हिफाजत करने वाला है। देखिए, अव्वाब कहते हैं बार बार रुजू करने वाले को, लौट के आने वाले को। और तौबा क्या है? तौबा असल में दोबारा खुदा की तरफ मुड़ना है, खताओं से, गुनाहों से दोबारा अपना रुख खुदा की तरफ फेर लेना, इसको तौबा कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पर इसका तर्जुमा तौबा के उनवान से किया गया, क्योंकि अवाब भी लौटने के माना में है, रुजू करने के माना में है। बस एक सिफत तो यह है कि तौबा करने वाला है, और दूसरा क्या है? हफीज है, यानी हिफाजत करने वाला है, मुहाफिजत करने वाला है, हुदूद इलाही की हिफाजत करने वाला है, अपने अमल में, अपनी जिंदगी में, अपने खानवादे में, माशरे में, जहां जहां उसका जो जो जहां जहां उसकी जिम्मेदारी बनती है, हुदूद इलाही की हिफाजत करने वाला है। आयत नंबर 33, मन खशिया रहमान बिल गैब वजाअ बिकल्ब मुनीब, जो बिन देखे रहमान से डरता हो और मुकर्रर रुजू करने वाला दिल लेकर आया हो। मुनीब, इनाब से, ये भी रुजू करने का माना है, बार बार रुजू करना। बस एक सिफत जो ऊपर वाली आयत में बयान हुई, एक सिफत ये कि तौबा करने वाला है, दूसरी सिफत ये कि हुदूद इलाही की हिफाजत करने वाला है, तीसरी सिफत ये है कि बगैर देखे रहमान का खौफ रखता है, और इसी के साथ मुकर्रर रुजू करने वाला दिल लेकर आया हो, बार बार रुजू करने वाला दिल उसका हो। जब ये सिफात वाला आएगा रोज महशर, कयामत में जब सामने आएगा, तो क्या होगा? उदखुलूहा बिसलाम, ذلک یوم الخلود, تو اس سے کہا جائے گا تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ, وہ ہمیشہ رہنے کا دن ہوگا, یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا دن ہے. آیت نمبر 35, لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید, وہاں ان کے لیے جو وہ چاہیں گے حاضر ہے اور ہمارے پاس مزید بھی ہے, یعنی جنت جو ہے اس کے اندر جو کچھ یہ چاہیں گے, جو یہ خواہش کریں گے وہ وہاں پر موجود ہے, جنت میں موجود ہے. پھر اللہ فرما رہے کہ اور ہمارے پاس مزید بھی ہے, جتنی نعمتیں جنت میں ہیں اس سے زیادہ اللہ کے ہاں مزید موجود ہیں. آیت نمبر 36, وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ, ہم نے ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہلاک کیا جو ان سے قوت میں کہیں زیادہ تھی, پھر وہ شہر بشہر پھرے, کیا کوئی جائے فرار ہے؟ یعنی یہ جو مشرکین مکہ جو انکار کر رہے ہیں توحید کا, جو آخرت کا انکار کر رہے ہیں, ان سے پہلے اللہ کے ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا جو قوت میں ان سے کہیں زیادہ تھے, یعنی ان قریش مکہ سے زیادہ طاقتور قومیں کہ جن کو اللہ نے ہلاک کیا, بنیاد کس وجہ سے؟ انہیں اسی نافرمانیوں کی وجہ سے. پس وہ شہر بشہر پھرے, وہی وہ جو پچھلی امتیں تھیں, کیا کوئی جائے فرار ہے؟ اللہ سے بھاگ کر کہیں جا سکتے کوئی؟ آیت نمبر 37, ان فی ذلک لذکرہ لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید, اس میں ہر صاحب دل کے لیے یقیناً عبرت ہے جو کان لگا کر سنے اور اس کا دل حاضر رہے. یعنی یہ جو قرآن ہے, یہ جو قرآن پچھلے لوگوں کے قصے بتاتا ہے, ان قصوں میں ہر صاحب دل کے لیے بڑی عبرت ہے, اس میں یعنی عبرت یعنی نصیحت حاصل کر سکتے, نصیحت لے سکتا ہے, اور جو کس کے لیے نصیحت ہوگی یہ, ایک تو صاحب دل ہو, اگلی صفت کیا ہو, جو کان لگا کر سنے اور اس کا دل حاضر رہے, سنے بھی اور قلب بھی حاضر رہے. کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان سامنے بیٹھا ہوتا ہے لیکن دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور سن بھی رہا ہوتا ہے, لیکن اگر اس کی قلبی توجہ نہ ہو تو بات سمجھ نہیں آئے گی, باتوں پر سے گزر جائے گی, یا ہو سکتا ہے بعض اوقات سنائی ہی نہ دے, یہ ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ. لہذا ایسے لوگ جو کان لگا کر سنتے ہیں اور ان کا دل بھی حاضر رہتا ہے, ان کے لیے یقیناً عبرت ہے, اس ان واقعات میں, ان آیات میں, اللہ کی کتاب میں اس کے لیے عبرت ہے, نصیحت ہے. آیت نمبر 38, وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ, اور بتحقیق ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور ہمیں کوئی تھکان محسوس نہیں ہوئی. یعنی اللہ نے آسمانوں زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ان کو 6 دنوں میں پیدا کیا. تو یہاں دن سے مراد یہ جو دن ہمارا صبح و شام والا ہے, یہ دن مراد نہیں ہے, 24 گھنٹے والا دن مراد نہیں ہے, بلکہ یہاں پر اس سے 6 مرحلے مراد ہیں. کائنات کو اللہ نے 6 مرحلوں میں خلق کیا ہے. اور وما مسنا من لغوب, اور ہمیں کوئی تھکان محسوس نہیں ہوئی, جیسے تورات میں اس کا ذکر ہے کہ 6 دن اللہ نے کام کیا اور 7ویں دن اللہ تھک گیا تھا اس لیے اللہ نے آرام کیا, یہ توریت میں. لیکن یہاں قرآن واضح کر رہا ہے ایسی باتیں جو لکھی گئی ہیں توریت میں تحریف میں, وہ یقیناً خدا کے شایع نشان نہیں ہے, اسی لیے یہاں تاکیداً یہ بات آئی اور ہمیں کوئی تھکان محسوس نہیں ہوئی. آیت نمبر 39, فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. آیت نمبر 39 اور 40، جو باتیں یہ کرتے ہیں اس پر آپ صبر کریں، یعنی یہ جو قریش مکہ اذیت کریں اپنی باتوں کے ذریعے سے، انکار توحید کے ذریعے سے، انکار معاد کے ذریعے سے یہ جو آپ کو اذیت دے رہے ہیں، تو آپ صبر کریں، اور طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے اپنے رب کی ثنا کے ساتھ تسبیح کریں. آیت نمبر 40، اور رات کے وقت بھی اور سجدوں کے بعد بھی اس کی تسبیح کریں. یہاں پر دیکھیں، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے اپنے رب کی ثنا کے ساتھ تسبیح کریں، تو اس سے مراد، طلوع آفتاب سے پہلے مراد نماز فجر ہے، اور غروب آفتاب سے پہلے مراد نماز ظہر اور عصر ہیں، کہا کہ ان نمازوں میں اللہ کی تسبیح کریں، ثنا کے ساتھ تسبیح کریں. آیت نمبر 40 میں کیا کہا؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُوا، اور رات کے وقت بھی تسبیح کرو. رات کے وقت میں وہی نماز، دو نمازیں، نماز مغرب اور نماز عشاء. وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدوں کے بعد بھی، یہ جو نمازیں ہیں ان کے علاوہ بھی اللہ کی تسبیح کرو. تو اس کے ضمن میں آتا ہے تسبیح، جیسے جناب تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جو پڑھی جاتی ہے، اور بہت جلیل القدر تسبیح ہے، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ. یہ تسبیح ہے جناب زہرا، اور سجدوں کے علاوہ بھی تسبیح کرو. اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ شاید نوافل کی بات ہو رہی ہے یا عمومی تسبیح کی. آیت نمبر 41، واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب، اور کان لگا کر سنو جس دن منادی قریب سے پکارے گا. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق ذلک یوم الخروج، اس دن لوگ اس چیخ کو حقیقتاً سن لیں گے، وہی قبروں سے نکل پڑنے کا دن ہوگا. یعنی وہی قیامت کی جو پکار ہے، قیامت کی جو چیخ ہے، وہ ایسا ہوگا کہ جیسے قریب سے ہو رہی ہو ہر شخص کے لیے، کہ جیسے اس کے قریب کہیں سے وہ چیخ کی آواز، وہ سور پھونکنے کی آواز. اور کیا ہوگا؟ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق ذلک یوم الخروج، اس دن لوگ اس چیخ کو حقیقتاً سن لیں گے، وہی قبروں سے نکل پڑنے کا دن ہوگا. وہی قیامت کے دن جو سور پھونکا جائے گا سب مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے. آیت نمبر 43، انا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر، یقیناً ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، اور بازگشت بھی ہماری ہی طرف ہے. یعنی اللہ نے ہی زندہ کیا، یعنی اس دنیا میں نہیں تھے، زندہ کیا، اس دنیا میں لائے، اور مارتے ہیں مطلب موت بھی خدا کی طرف سے ہی ہے، اور بازگشت بھی ہماری طرف، موت کے بعد جو لوٹنا ہے، موت کے بعد کا جو مرحلہ ہے، موت کے بعد جب انسان نے آنا ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں لوٹنا ہے. آیت نمبر 44، یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذلک حشر علینا یسیر، اس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی، تو یہ تیزی سے دوڑیں گے، یہ جمع کر لینا ہمارے لیے آسان ہے. بس اس دن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ زمین نے پھٹ جانا ہے، تو یہ تیزی سے جو دوڑیں گے، بھاگیں گے بچنے کے لیے، اور ان کو دوڑ گئے ہوں ادھر ادھر جو بھی ہو گئے ہوں، لیکن ان کا جمع کرنا، اللہ کے لیے ان کو جمع کرنا ہمارے لیے آسان ہے. آیت نمبر 45، سورہ قاف کی آخری آیت ہے یہ، نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار فذكر بالقران من يخاف وعيد، جو کچھ کہہ رہے ہیں اسے ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں، اور آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں، بس آپ اس قرآن کے ذریعے اس شخص کو نصیحت کریں جو ہمارے عذاب کا خوف رکھتا ہو. بس قرآن کے ذریعے اس کو نصیحت کریں کہ جس کو اللہ کے عذاب کا خوف ہے. قرآن کی نصیحت اسی کے دل پہ اثر کرے گی. بس یہاں پر یہ سورت ختم ہو رہی ہے. اگلی سورت سورہ زاریات ہے جس کی تلاوت کا ہم آغاز کریں گے. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذاریات ذروا. کچھ آیات میں پڑھتا ہوں پھر ذرا ایک ساتھ ان کا ترجمہ کریں گے. مختصر آیات ہیں. والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدين لواقع والسماء ذات الحبك انكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من افك قتل الخراصون. بنام خدا رحمان رحیم. قسم ہے بکھیر کر اڑانے والی کی, یعنی ہوا. قسم ہے بکھیر کر اڑانے والی ہواؤں کی. آیت نمبر دو, پھر بوجھ اٹھانے والے بادلوں کی, یعنی اللہ قسم کھا رہا ہے. یاد رکھیے گا جب قسمیں کھائی جاتی ہیں تو عموماً کسی چیز کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے, اس چیز کے بارے میں سنجیدگی اور اس چیز کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے. اور جب قسم اٹھانے والا اللہ ہو تو یقیناً ان قسموں کے بعد ایسا کوئی اہم بات, ایسی کوئی خاص بات ہونے والی ہے کہ جس کی طرف توجہ, جس سے توجہ ہٹنے کا امکان ہے. لہذا قسموں کے ساتھ بات ہو رہی ہے. آیت نمبر دو, پھر بوجھ اٹھانے والے بادلوں کی قسم. آیت نمبر تین, پھر صبح رفتاری سے چلنے والی کشتیوں کی قسم. آیت نمبر چار, پھر امور کو تقسیم کرنے والے فرشتوں کی قسم. اب اتنی قسمیں کھانے کے بعد بات کیا ہو رہی ہے؟ جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً سچ ہے, وہ یقیناً سچ ہے. اور آیت نمبر چھ میں, اور جزا کا دن ضرور واقع ہوگا. اتنی قسمیں کھانے کے بعد اب بتایا جا رہا ہے جزا کا دن آنے والا ہے, بدلے کا دن آئے گا. اب اگلی قسم, والسماء ذات الحبک. قسم ہے راہوں والے آسمان کی. حبک کہتے ہیں یہ جو کسی جھیل میں پانی میں جو لہریں سے اٹھتی ہیں, اگر آپ بیچ میں کوئی کنکر ڈالتے ہیں تو آپ دیکھیں وہ لہریں آ جاتی ہیں, یا اسی طرح صحرا میں اگر آپ دیکھیں تو صحرا کی ریت کے اس طرح سے لہریں بنی ہوتی ہیں. تو یہ حبک سے مراد وہی ہے. قسم ہے راہوں والے آسمان کی. آیت نمبر آٹھ, تم لوگ یقیناً متضاد باتوں میں پڑے ہوئے ہو. یعنی یہ جو مشرقین مکہ جو تھے وہ رسول اللہ کے بارے میں, قرآن کے بارے میں متضاد باتوں میں لگے ہوئے تھے. جیسے اللہ کے نبی کو کاہن کہتے تھے, نعوذ باللہ, مجنون کہتے تھے, جادوگر اور شاعر کہتے تھے. تم لوگ یقیناً متضاد باتوں میں پڑے ہوئے ہو. آیت نمبر نو, یؤفق عنہ من افق. اس قرآن سے وہی برگشتہ ہوتا ہے جسے برگشتہ کیا گیا ہو. قتل الخراصون, بے بنیاد باتیں کرنے والے مارے جائیں, موت آ جائے, یعنی تباہی ہو کہ جو بے بنیاد باتیں کرتے ہیں. دیکھیں قرآن سے کون برگشتہ ہوگا, قرآن سے کون منہ موڑے گا؟ قرآن سے وہ منہ موڑے گا کہ جو دلیل کا قبول کرنے والا نہیں ہے, بنیاد باتیں کرنے والا, بے بنیاد, کوئی بنیاد نہیں ہے, کوئی علمی بنیاد نہیں ہے, کوئی ریفرنس نہیں ہے, کوئی اس کے بارے میں کوئی سند نہیں ہے. عموماً ایسا ہوتا ہے معاشرے میں بھی, ہم بھی اپنے آس پاس دیکھتے ہیں جو لوگ دین کے عنوان سے یا کسی دینی خدمت کے عنوان سے, چاہے وہ تقریر ہو, چاہے مجلس پڑھنا ہو یا کچھ بھی ہو, اگر قرآن سے برگشتہ ہے وہ شخص, اگر قرآن سے رخ موڑا ہوا ہے, تو پھر کیا ہوگا, پھر یہ بے بنیاد باتیں کرے گا, پھر اس کی باتوں میں وزن نہیں ہے, پھر اس کی باتیں ہلکی ہیں. بس بے بنیاد باتیں کرنے والے مارے جائیں. آیت نمبر 11, الذین ہم فی غمرۃ ساہون, جو جہالت کی وجہ سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یہاں پر لفظ غمرہ کا استعمال کیا گیا ہے. تو جہالت جو ہے اس کے تین مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ بھولنا, بھولے سے یعنی انسان فراموش کر دے. دوسرا غفلت, اور پھر تیسرا مرحلہ, تیسرا جو مرحلہ ہے وہ یہ غمرہ ہے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ غمرہ جہالت کا آخری مرحلہ ہے. آیت نمبر 12, یسألون ایان یوم الدین, وہ پوچھتے ہیں جزا کا دن کب ہوگا. یومہم علی النار یفتنون, جس دن یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے. آیت نمبر 14, ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون, اپنے فتنے کا مزہ چکھو, یہ وہی ہے جس کی تمہیں اجلت تھی. یعنی یہ وہی چیز ہے کہ جس کے بارے میں تم جلد بازی سے کام لیتے تھے. آیت نمبر 15, ان المتقین فی جنات وعیون, اس روز اہل تقوی یقیناً جنتوں اور چشموں میں ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین, معاف کیجیے گا, جی, ان المتقین فی جنات وعیون, اس روز اہل تقوی یقیناً جنتوں اور چشموں میں ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین, ان کے رب نے جو کچھ انہیں دیا ہے اسے وصول کر رہے ہوں گے, وہ یقیناً اس دن سے پہلے نیکی کرنے والے تھے. یعنی یہ جو جنت ملتی ہے, یہ جو جنت کی طرف داخلے یا جنت کی نعمتوں سے استفادے کا موقع مل جاتا ہے, جنتی بن جاتے ہیں, تو اس کے پیچھے کیا, کون سی چیزیں کارآمد تھی, کون سی چیزیں اثر انداز ہوئی ہیں, دیکھیں خود اسی آیت کے اندر. انہم کانوا قبل ذالک محسنین, یہ یقیناً اس دن سے, یعنی جس دن یہ حساب کتاب کا دن ہے یا موت کا دن ہے, اس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے. ایسا نہیں ہے کہ آخری مرحلے میں آ کے ایمان لائے, یا آخری مرحلے میں آ کے ہی انہوں نے دین کو قبول کیا, یا آخری مرحلے میں آ کے ہی ان کو احساس ہوا. نہیں, ان کی عادت کیا ہے کہ یہ اس سے پہلے بھی نیکی کرنے والے تھے. اور کیا ان کی نشانیاں ہیں جن کے لیے جنت کا وعدہ ہے, جن کے بارے میں ذکر ہوا, اور ان کی کیا نشانیاں ہیں؟ ایک تو نشانی یہ آئی کہ وہ ایک تو اس دن سے پہلے نیکی کرنے والے تھے. اگلی کیا, آیت نمبر 17, کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, وہ رات کو کم سویا کرتے تھے. اور آیت نمبر 18, وبالاسحاری ہم یستغفرون, اور سحر کے اوقات میں استغفار کرتے تھے. ایک تو راتوں کی عبادت کا بیان ہوا کہ وہ راتوں کو عبادت کرتے تھے, سحر میں استغفار کرتے تھے. یہ سحر کا جو استغفار ہے, وقت سحری کا جو استغفار ہے, اس کے بارے میں چھٹے امام کے ایک روایت میں ہے کہ اس سے مراد وہی استغفار ہیں کہ جو 70 مرتبہ استغفار نماز شب میں آخری رکعت میں پڑھے جاتے ہیں. لیکن یہ بھی اس کا ایک مفہوم ہے, اور بھی اس کے علاوہ بھی جو استغفار کرنے والے ہیں, सहर के औकात में अस्तगफार करते हैं, उस इससे पीछे बयान हुआ वो रात को कम सोया करते हैं और सहर के औकात में इस्तगफार करते हैं। अगली निशानी क्या है इन साहिबान जन्नत की? आयत नंबर 19, वफी अमवालिहिम हक्कुल लिस्साइल वल महरूम, और उनके अमवाल में साइल और महरूम के लिए हक होता है। यानी ये जो साहिबान जन्नत हैं, ये जो इनको जन्नत में डाला जा रहा है, ऐसा नहीं है कि उनका अपना कोई अमल नहीं है, दुनिया में जैसी चाहे जिंदगी गुजारी है, ऐश नौश जैसा चाहे किया है, जैसे चाहे अल्लाह की नाफरमानी की है, जैसे चाहे सुन्नतों को पामाल किया है, शरीयत के बताए हुए मुकरर करदा हुदूद को तोड़ा है, एक अजीब और गरीब किस्म की जिंदगी गुजारी है, बस कुछ भी नहीं किया दुनिया में नेकी, कोई कुछ भी नहीं, बस ये कि आखिर में जाए उम्मत मोहम्मद मुस्तफा होने की वजह से बख्शा जाए, शिया होने की वजह से बख्शा जाए, सुन्नी होने की वजह से बख्शा जाए, नहीं। जब तक अपने साथ आमाल नहीं रखता, जब तक अपने साथ जन्नत तक पहुंचने के लिए, जन्नत को हासिल करने के लिए जो मयार, जो उमूर कुरान मजीद ने बयान किए हैं, अल्लाह के नबी ने बयान किए हैं, अगर उनको अपनी जिंदगी में शामिल ना करे, उसका उल्टा चले, रसूलुल्लाह ने जिन कामों से रोका था उनसे न रुके बल्कि उनकी तरफ बढ़े, और जिन कामों को अंजाम देने का कहा था उनको तर्क करे, ऐसे के लिए नहीं है वहां पर कोई उम्मीद। तो बस ये जिसकी सिफात बयान हो रही है, ये साहिबान जन्नत की सिफात है। जो जन्नत जाएगा, जिसको जन्नत में दाखिले की इजाजत मिलेगी, तो उनके लिए उनके अंदर ये शराइत होंगी, जिनमें से ये शर्त आई कि वो अब उनके अमवाल में साइल और महरूम के लिए हक होता था। यानी साइल कहते हैं सवाल करने वाले को, जो अपनी मजबूरी बताए, जो अपनी परेशानी का इजहार करे और आकर सवाल करे, उसे कहते हैं साइल। एक है महरूम। महरूम से क्या मुराद है? महरूम का मतलब यह है कि जिसकी जरूरत तो है, उसके पास अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन सवाल नहीं करता, सवाल नहीं करता, आके दस्त अपना हाथ फैलाता नहीं है, उसको महरूम कहा जाता है। या फिर महरूम उसको भी कहते हैं कि जिसको हक से महरूम रखा गया हो। बस अहले जन्नत की निशानियों में से एक ये है कि उनके अमवाल में साइल और महरूम के लिए हक होता था। आयत नंबर 20, वफिल अर्दि आयातुल लिल मुकिनीन, और जमीन में अहल यकीन के लिए निशानियां हैं, जो भी यकीन रखता है खुदा पर, खुदा की कुदरत पर, उसके लिए जमीन में निशानियां हैं। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, और खुद तुम्हारी जात में भी निशानियां हैं। अफला तुबसिरून, तो क्या तुम देखते नहीं हो? आयत नंबर 22, वफिस समाए रिज़्क़ुकुम वमा तुआदून, और तुम्हारी रोजी आसमान में है और वो भी जिसका तुमसे वादा किया जाता है। बस ये जो आसमान में रोजी होने का मतलब, एक तो ज्यादा सादा ये हो सकता है कि आसमान से पानी नाजिल होता है, बारिश की शक्ल में पानी आता है, उसी पानी से सब कुछ निकल रहा है, जितनी नेमतें खाने पीने की मौजूद है वो सब कुछ उसी आसमान से आने वाले पानी की वजह से। बस तुम्हारी रोजी आसमान में है, यानी जो कि आसमान से पानी आता, और वो भी जिसका तुमसे वादा किया जाता था, जो भी तुमसे वादा किया जाता था खुदा की इताअत करने के सिले के तौर पर क्या क्या मिलने वाला है, वो सब भी वहां पर मौजूद है। आयत नंबर 23, फवरब समाए वल अर्द इन्नहु लहक्कुम मिसल मा अन्नकुम तन्फिकून, बस आसमान और जमीन के परवरदिगार की कसम, यकीनन वो इसी तरह बरहक है जिस तरह तुम बातें कर रहे हो। ये जो रिज्क के बारे में बताया कि आसमान में इसका इंसानों का रिज्क पोशीदा है, आसमान में है, इससे एक मुराद तो अर्ज किया बारिश का पानी, और इससे एक मुराद वही चीजें कि जिनकी कोशिश करने के बाद खुदा ने अता करने का वादा किया हुआ है, वही चीजें इंसान के लिए मौजूद है। आयत नंबर 24, हल अता का हदीस ज़ैफ इब्राहिम अल मुकरमीन, क्या आपके पास इब्राहिम के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की हिकायत पहुंची है? सवालिया अंदाज में अल्लाह के नबी से, क्या आपके पास इब्राहिम और उनके मेहमानों वाली हिकायत पहुंची है? क्या हुआ था उस हिकायत में? इद्दखलू अलैहि फकालू सलामन कौमुम मुनकरून, जब उनके यहां आए तो कहने लगे सलाम हो इब्राहिम। इब्राहिम ने कहा सलाम हो, इब्राहिम ने कहा सलाम हो। वो इब्राहिम के लिए नाशना लोग थे, उनके इब्राहिम के लिए नाशना लोग मालूम होते थे। फराग इला अहलिही फजा बिअजलिन समीन, फिर वो खामोशी से, इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोशी से अपने घर वालों के पास गए और एक मोटा बछड़ा ले आए, यानी एक बछड़ा जिबा करके तैयार करके पका के इन मेहमानों की खिदमत के लिए ले आए। فقربه اليهم قال الا تاكلون, फिर उसे उनके सामने रखा, कहा आप खाते क्यों नहीं है? यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास वो जो तीन फरिश्ते आए थे और वो जा रहे थे लूत अलैहिस्सलाम के कौम पर अजाब नाजिल करने के लिए, तो हजरत इब्राहिम के इलाके से गुजर हुआ है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनकी मेहमान नवाजी की और एक पूरा बछड़ा पका के उनके सामने लाकर रखा। अब उन मेहमानों ने उस खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया, वो फरिश्ते जो थे उन्होंने उस खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ, फिर इब्राहिम ने उनसे खौफ महसूस किया, कहने लगे खौफ न कीजिए और उन्हें एक दाना लड़के की बशारत दीजिए। यानी एक तो कहा खौफ न करें और दूसरी बशारत दी एक दाना लड़के की, यानी एक बेटे की पैदाइश की, विलादत की। ये वही हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम है। आयत नंबर 29, जब इन्होंने बेटे की इनको पेशगोई की, बेटे की बशारत दी, आयत नंबर 29, فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم, तो उनकी जोजा चिल्लाती हुई आई और अपना मुंह पीटने लगी और बोली मैं तो एक बुढ़िया और साथ बांझ भी हूं, क्योंकि उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी। हजरत सारा जो है उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी, के जो इसमें हाशिए में भी है कि 90 साल के करीब उनकी उम्र थी और बांझ थी, वो बांझ पहले से थी, उनसे औलाद नहीं हुई, इसीलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजरा को अपनी जोजा बनाया और उनसे इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। अब ये आखिरी उम्र क्या वाकया है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी 90 से ऊपर है या 100 से ऊपर उनकी उम्र है, हजरत सारा की उम्र 90 साल से ऊपर। अब जब फरिश्तों ने कहा कि आपको एक बेटे की बशारत, एक बेटे की खुशखबरी है, तो उनकी जोजा जाहिर सारा के लिए हैरत का मकाम था। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि मैं बुढ़िया हूं, बूढ़ी हो चुकी हूं और बांझ भी है पहले से। तो फरिश्तों ने जो जवाब दिया आयत नंबर 30, قال كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم, उन्होंने कहा तुम्हारे परवरदिगार ने इसी तरह फरमाया है और वो यकीनन हिकमत वाला खूब जानने वाला है। फरिश्तों ने कहा आपके परवरदिगार ने इसी तरह फरमाया है, या जैसे बाज जगहों पर इस तरह के सवालों के जवाब में लगे थे, अल्लाह के लिए आसान ये करना, तुम इस दुनिया में नहीं थे, तुम्हें खुदा लेकर आया है, अल्लाह के लिए आसान है पैदा करना। आयत नंबर 31, قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ، جب یہ ساری سچویشن ختم ہو گئی، وہ پریشانی، کھانا نہیں کھا رہے ہیں تو وہ فرشتے ہیں، اس کے بعد جب پتہ سب کو چل گیا، اب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے سوال کیا ہوا ہے، قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، آپ کی اصل مہم کیا ہے؟ آپ کی اصل مہم، یعنی آپ کس کس کام کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين، انہوں نے، ان فرشتوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، لنرسل عليهم حجاره من طين، تاکہ ہم ان پر مٹی کے کنکر برسائیں، مسومه عند ربك للمسرفين، جو حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے آپ کے رب کی طرف سے نشان زدہ ہیں، یعنی یہ کنکر جو ہم مارنے لگیں گے، یہ جو کنکر والا عذاب ان کے اوپر ڈالیں گے تو وہ کنکر نشان زدہ ہیں، یعنی آپ کے رب کی طرف سے یہ عذاب اس طرح سے ہے کہ ہر کنکر کو جس کے اوپر وہ لگنا ہے، یعنی یہ سمجھے اس طرح سے تقسیم ہے کہ کتنے کنکر کس کے اوپر، کس کو ان کنکروں سے ان کو تباہ و برباد کیا جائے گا۔ آیت نمبر 34، فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، بس وہاں موجود مومنین کو ہم نے نکال لیا، فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وہاں ہم نے ایک گھر کے علاوہ مسلمانوں کا کوئی گھر نہیں پایا۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کا، جو ان کی قوم ہے، لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور جب شروع میں جو نمرود کی آگ میں ڈالنے والا واقعہ جو تھا، اس وقت ہی حضرت لوط علیہ السلام، اس سے پہلے حضرت سارہ اور حضرت لوط ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، اس کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام نے اس وطن کو چھوڑا تو لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ یہ انہوں نے وہ پورا سفر کیا، مصر تک گئے، مصر سے واپسی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تو فلسطین میں، آج کا فلسطین جو ہے، یہاں پر سکونت اختیار کی، لوط علیہ السلام نے جو جس جگہ اپنے رہائش رکھی تھی وہ اس فلسطین سے تھوڑا سا آگے کا علاقہ تھا جو آج ڈیڈ سی جو کہلاتا ہے، بحیرہ مردار کے کناروں کی طرف یہ علاقہ تھا۔ تو پس لوط علیہ السلام کی طرف یہ فرشتے جا رہے تھے ان کی اس قوم کے اوپر عذاب نازل کرنے کے لیے، اور اس میں جو استثناء دے دی کہ ایک گھر ہی مسلمان ہے اس قوم میں، اور وہ گھر لوط علیہ السلام کا تھا۔ آیت نمبر 37، وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْعَلِيمِ، اور دردناک عذاب سے ڈرنے والوں کے لیے ہم نے وہاں ایک نشانی چھوڑ دی، یعنی یہ خود ڈیڈ سی کا جو علاقہ ہے، لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی کا علاقہ، کہا یہ نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو دردناک عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ اور ڈرنے کا لازمہ کیا بنتا ہے؟ دردناک عذاب سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس ڈر لگے، جیسے بچوں کو بچپن میں جن بھوتوں کے نام سے ڈرایا جاتا ہے، اس سے وہ ڈر مراد نہیں ہے۔ ڈر سے مراد کیا ہے؟ کہ انسان اگر جہنم کا خوف رکھتا ہے تو پھر وہ جہنم سے بچنے کی جستجو کرتا ہے، اسی طرح انسان کو اگر عذاب خدا کا خوف ہوگا تو اس خوف کی وجہ سے وہ ان امور سے پیچھے ہٹے گا کہ جن کی وجہ سے خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ آیت نمبر 38، وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، اور موسیٰ کے قصے میں بھی نشانی ہے، جب ہم نے انہیں واضح دلیل کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا، فتولا برکنہ وقال ساحر او مجنون، تو اس نے، فرعون نے اپنی طاقت کے بھروسے پر منہ موڑ لیا اور بولا جادوگر یا دیوانہ ہے، یعنی فرعون نے جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے، نعوذ باللہ۔ آیت نمبر 40، فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو گرفت میں لے لیا اور انہیں دریا میں پھینک دیا اور وہ لائق ملامت تھا. بس جو فرعون کے ساتھ ہوا کہ اس کو اور اس کے لشکر کو گرفت میں اللہ نے لے لیا اور ان کو وہیں پسپانی میں ان کو غرق کر دیا. آیت نمبر 41, وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم, اور قوم عاد میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر ایک نامبارک آندھی بھیجی. نامبارک آندھی یعنی وہ آندھی کی جو نقصان پہنچانے والی. آیت نمبر 42, ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم, وہ جس چیز پر گرتی تھی اسے بوسیدہ کر کے چھوڑ دیتی تھی. یعنی وہ ایسی آندھی تھی جو قوم عاد کی طرف چلی ہے, آندھیاں عذاب کے طور پہ, وہ آندھی ایسی آندھی تھی کہ جس چیز پر گرتی اسے بوسیدہ کر دیتی. وفی ثمود اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین, اور ثمود میں بھی نشانی ہے, ثمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم, جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت معین تک زندگی کا لطف اٹھا لو. فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ, مگر انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی تو انہیں کڑک نے گرفت میں لے لیا اور وہ دیکھتے رہ گئے. یعنی ثمود پر بھی عذاب آ گیا جب انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی تب. آیت نمبر 45, فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ, پھر وہ اٹھ بھی نہ سکے اور نہ ہی وہ بدلہ لے سکے. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ, اور اس سے پہلے نوح کی قوم بھی ایک نشان عبرت ہے, یقیناً وہ فاسق لوگ تھے, نوح علیہ السلام کے دور کے لوگ. آیت نمبر 47, وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, اور آسمان کو ہم نے قوت سے بنایا اور ہم ہی وسعت دینے والے ہیں. آیت نمبر 48, وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ, اور زمین کو ہم نے فرش بنایا اور ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں. آیت نمبر 49, وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, اچھا ان سب باتوں کو جب سن لیا, جیسے پہلے قیامت کو جھٹلانے والوں سے جو بات ہوئی, پھر متقین کے لیے جو نعمتیں ہیں, اب یہاں پھر کچھ قصے بتائے کہ پہلے کے جو قومیں تھیں, ابراہیم علیہ السلام کے دور میں لوط علیہ السلام کی قوم پہ جو عذاب آیا ہے, قوم عاد ہے, شعیب علیہ السلام کی قوم ہے, صالح علیہ السلام کی قوم, قوم ثمود ہے, بس ان قوموں پر جو عذاب آیا, ان کے اوپر جو خدا کی طرف سے غضب آیا, ان سب کو دیکھنے کے بعد, اس سارے موضوع کو سمجھنے کے بعد, اب ایک انسان کی جو ان آیات کو اس وقت پڑھ رہا ہے, میں اور آپ, ہماری ذمہ داری کیا ہے, کیا کرنا ہے؟ آیت نمبر 50, ففروا الی اللہ, بس تم اللہ کی طرف بھاگو. انی لکم منہ نذیر مبین, بتحقیق میں اللہ کی طرف سے تمہیں صریح تنبیہ کرنے والا ہوں. بس ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف بھاگنا ہے, اللہ کی طرف دوڑنا ہے, اس کی نافرمانی کی طرف رخ نہیں کرنا, اور ایسی جگہ کی طرف, ایسی زندگی کی طرف رخ نہیں کرنا کہ جس میں خدا کا وجود نہ ہو. یعنی ایسی زندگی کہ جس میں خوف خدا نہیں ہے, ایسی زندگی جس میں اطاعت خدا نہیں ہے, ایسی زندگی جس میں تلاوت قرآن نہیں ہے, ایسی زندگی جس میں نماز نہیں ہے. ان سب سے فرار کر جاؤ, بھاگو ادھر سے. کہاں جاؤ؟ ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف جاؤ. آیت نمبر 50 تک ہم نے تلاوت کی ہے, تو یہاں پر اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ. کل آیت نمبر 51 سے ہم درس کا آغاز کریں گے, اختتام کریں گے انشاءاللہ دعا کے ساتھ. تمام برادران و خواہران جو ہمارے ساتھ شامل تھے, سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے, جنہوں نے مجھ سے دعا کے لیے کہے, سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے, بیماروں کی شفا یابی کے لیے, سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے, پانچ مرتبہ آئے مجدہ کی تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم, أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 يا كاشف الكرب والسوء والبلاء اكشف كروبنا وكروب جميع المؤمنين واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين والسائلين واشف مرضانا ومرضى المسلمين بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.